مختلف بچاؤ کے طریقے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں, بہت بہت خوش آمدید. جیسا کہ آپ نے بھی یہاں آ کر ہم لوگوں سے یہ کہا کہ بیماریاں تو ہوتی ہیں, مختلف تو ہیں, ان کے بچاؤ بھی کچھ مختلف ہوتے ہیں. تو مختلف بچاؤ بیماریوں میں اس کا کیا مطلب ہے, اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟
صحیح کہہ رہی ہیں. اگر اجازت دے میں بھی اپنی گفتگو کا آغاز خدا وند متعال کے بابرکت نام سے کرتا ہوں. آپ کی خدمت میں, آپ کے ساتھیوں کی خدمت میں اور ہمارے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام, جو جو افراد ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں. آپ نے بالکل صحیح بات کی, جتنی بیماریاں ہیں یا ہر عمل جو ہم طب کے شعبے میں انجام دیتے ہیں, حتیٰ جو کلی بیماریاں بھی ہوتی ہیں, بڑی بیماریاں یا چھوٹی بیماریاں ہیں, اس کے پانچ مختلف سٹیجز ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے پینشن کا عمل انجام دے سکتے ہیں. اس کے بچاؤ کے طریقے ہیں, پانچ سٹیجز ہیں. میں یہاں پہ کچھ جملوں میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. ہمارے پاس پرائمری پریونشن, جسے ہم ابتدائی بچاؤ کے طریقے کہتے ہیں, اس کا بہت کم خرچہ ہوتا ہے اور لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں تاکہ آپ اس سے آشنا ہو جائیں. پوری دنیا میں مختلف ریسرچ میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ایک طریقہ جو نشے کو یا اس طرح کے جو نشے سے متعلق جو چیزیں ہیں, سگریٹ ہے یا دوسری بہت ساری چیزیں, اس سے بچاؤ کے لیے کیا کیا جائے کہ ہم اس کے اسٹینڈرڈس وضع کریں اور اس پہ بھاری ٹیکس عائد کریں. اگر ہم سگریٹ کا ایک اسٹینڈرڈ بنا دیں اور اس کے گرام طے کر دیں, تو پھر سگریٹ پینے والا کم مقدار میں تمباکو پیے گا اور آہستہ آہستہ تمباکو, بہت زیادہ تمباکو پینے کی اس کی عادت ختم ہوگی. اسی طرح جو ٹیکس عائد کیا جائے گا قانون کے ذریعے, ہم دراصل بیماری سے بچاؤ کے طریقے کو نافذ کر رہے ہیں ملک میں. مثلا کسی ملک میں اگر کوئی ایسا گھی یا تیل جو مضر صحت ہو, اسے اس پہ پابندی لگا دی جائے, تو یہ ایک ابتدائی بچاؤ کا طریقہ ہے کہ پورے ملک کی سطح پہ حکومت نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس ملک کے افراد صحت مندانہ زندگی گزاریں گے. یا مثلا ایسے تیل اور ایسے گھی پہ پابندی لگا دی جائے کہ جو اسٹینڈرڈس کو فالو نہیں کرتے. مثلا نمک اگر ہے تو نمک اپنے اسٹینڈرڈس کو فالو کر رہا ہو, جو دودھ اور دہی ہے اس میں اتنا پرسنٹ چربی ہو اور اس طرح پیسچرائز ہونا چاہیے اسے. یہ ساری چیزیں پورے معاشرے پہ بہت اثر انداز ہوتا ہے. یہ ابتدائی ابتدائی حفاظتی تدابیر کے مرحلے ہیں. دوسرا مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ جب ہم پہلے مرحلے میں داخل ہو جاتے ہیں. اب جو یہ مرحلہ ہے, اس میں کوئی بیماری ابھی تک پیدا نہیں ہوئی ہے, لیکن وہ شخص اب یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ میں کس طرح بیماریوں سے بچاؤ کے لیے اپنی زندگی گزاروں. مثلا میں کسی سپر مارکیٹ میں جاتا ہوں تو میں تیل خریدنے کے لیے بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں, لیکن میں ایک ایسا تیل خریدوں گا جس سے کے ذریعے میں صحت مند زندگی گزار سکوں. میں اس کا چارٹ پڑھوں گا, اس میں دیکھوں گا کہ اس کے اندر ٹرانس آئل کتنا ہے, اس کے اندر کس طرح کا تیل ہے, کس چیز سے بنایا گیا ہے, کس کارخانے نے اسے بنایا ہے. میں ان ساری چیزوں کو دیکھ کے اس تیل کا انتخاب کروں گا تاکہ میں صحت مند زندگی گزار سکوں. یہ اس حفاظتی بچاؤ کا تدابیر کا پہلا مرحلہ ہے. مثلا میں سگریٹ نہ پیوں, مثلا میں یہ فیصلہ کروں کہ اگر میں سگریٹ پی رہا ہوں اور ابھی تک میں سالم اور صحت مند ہوں, تو مجھے یہ سگریٹ چھوڑ دینی چاہیے. اس کے علاوہ بہت چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں جو ہم دے سکتے ہیں کہ کون سی غذا ہمیں کھانی چاہیے اور کیسی ورزش ہمیں کرنی چاہیے, کس طرح اپنے وزن کو بڑھانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. اس کے بعد ایک دوسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ جو اور سیکنڈری پریونشن ہو جاتی ہے, جس میں ہم ایک صحت مند انسان کے تھورو چیک اپس کراتے ہیں تاکہ ہم متوجہ ہو سکیں کہ یہ کسی بیماری میں مبتلا ہو رہا ہے یا بیماری میں مبتلا ہونے جا رہا ہے یا نہیں. اگر ابتدائی مرحلے میں کسی بیماری کی تشخیص ہو جائے تو اس کا علاج بہت آسان ہو جاتا ہے, اور جو اس کا معالجہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اثر پذیر ہو جاتا ہے. مثلاً بڑی آنت کا کینسر جو بہت زیادہ رائج ہے, 50 سال سے اوپر کے جو افراد ہیں انہیں مختلف ٹیسٹ ہیں, کلونوسکوپی ہے, یا خواتین میں جو ہے وہ میموگرافی کا ٹیسٹ ہونا چاہیے کہ مثلاً اس ٹیسٹ کو کروائیں تاکہ یہ بات پتہ چل سکے کہ یہ کینسر ابتدائی مرحلے میں ہے یا نہیں ہے. اور اگر وہ شخص جس میں یہ کینسر کا مرض ابھی پیدا ہو رہا ہے تو وہ اسے اسی مرحلے پہ روکا جا سکے. حتیٰ اگر کوئی شخص دل کے مرض میں مبتلا ہو گیا ہے, اور آج کل تو بہت زیادہ رائج ہے دل کی بیماری, وہ شخص اگر سگریٹ چھوڑ دیتا ہے پینا تو یہ ایک سیکنڈری پریونشن ہے تاکہ اس کے دل کا یہ مرض زیادہ نہ بڑھے. اور یہ سگریٹ چھوڑنے سے ہم ایک جو ہے وہ فرسٹ پریونشن بھی کر سکتے ہیں, پرائمری پریونشن. مثلاً ہم جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور جو ٹیکس دے رہے ہیں, اور دوسری طرف حکومت بھی خود اگر اس طریقے کو رائج کرتی ہے تو وہ اس موذی مرض کو بڑھنے کا راستہ روکتی ہے. اور دوسرے مرحلے پہ اگر میں مریض ہوں اور سگریٹ چھوڑتا ہوں تو یہ سیکنڈری پریونشن ہے, لیکن اگر میں پہلے ہی سگریٹ چھوڑ دیتا ہوں تو پھر یہ پرائمری پریونشن ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر اپنے گفتگو میں بات کریں گے.
ہماری بات جو چل رہی تھی پچھلے حصے میں بچاؤ کے حوالے سے, اسی کو آپ جاری رکھیے.
ہم نے 3 مختلف حفاظتی بچاؤ کے طریقے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. پرائمورییل, پرائمری اور سیکنڈری پریونشنز پہ ہم نے بات کی ہے. اب ہم بات کریں گے 3rd اور 4th اسٹیج کے بارے میں, تیسرے اور چوتھے مرحلے کے بارے میں, کہ تیسرا اور چوتھا مرحلہ کیا ہوتا ہے, تیسرے مرحلے میں ہم کیا کرتے ہیں اور چوتھے مرحلے میں کیا کرتے ہیں. تیسرا مرحلہ اس وقت ہوتا ہے مثلاً ایک شخص بیمار ہو گیا, یا اس کے دل کی شریانیں بند ہو گئیں, یا اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے, یا اس کے اسٹینٹس ڈالے گئے ہیں اس کے دل میں. تو یہ شخص اب اپنی زندگی دوبارہ شروع کر رہا ہے, ایک عام زندگی شروع کر رہا ہے. اس کی ریہیبلیشن کا عمل شروع ہوتا ہے, اور ہم اس کو عام زندگی میں دوبارہ لوٹا رہے ہوتے ہیں, یا حد اکثر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ عام افراد کی طرح زندگی گزارنا شروع ہو. اور یہ جو اس کی زندگی میں ڈاؤن فال آیا تھا, زوال آیا تھا, اب دوبارہ ہم اسے دوبارہ اس کے مقام پہ لا کر کھڑا کرنا چاہتے ہیں. مثلاً کوئی شخص ہے, برین ہیمریج ہوا, اس کے بدن کے مختلف اعضاء نے کام کرنا شروع کر دیا. اب ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ ایک ایسی اسٹیج پہ پہنچ جائے, مرحلے پہ پہنچ جائے کہ جہاں پر وہ اپنی زندگی کو بھرپور انداز سے گزار سکے. چوتھا مرحلہ کون سا ہوتا ہے؟ گزشتہ چند سالوں میں یہ چوتھا مرحلہ طبابت کے شعبے میں داخل ہوا ہے, میڈیکل کے شعبے میں داخل ہوا ہے, اور ہم جو بھی معالجہ, جو بھی طریقہ کسی بھی مرض کے علاج کے لیے اپنانا چاہتے ہیں تو ہم اسے اس انداز سے شروع کریں, اور اس انداز سے وہ پورا پروسیجر گزاریں, وہ پورا ٹائم گزاریں کہ اس سے مریض کسی دوسرے مرض میں اور مشکل میں مبتلا نہ ہو. اگر ہم انجام نہیں دے پا رہے کسی میتھڈ کو تو ہم اس کام کو انجام نہ دیں. مثلا دل کے مریض جو ہے ان میں کوئی روش خاص روش جو ہے وہ کام اگر نہیں آتی تو ہم دوسری روش اور طریقے سے استفادہ کریں گے. یا اگر ہم یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کسی شخص میں یہ طریقہ یہ خاص طریقہ بہت مفید ثابت ہوگا تو ہم اس طرف جائیں گے, دوسرے طریقے کی طرف نہیں جائیں گے. ایسے اقدامات جو نرس اور میل نرس جو ہوتے ہیں وہ اس انداز سے اس کا معالجہ کریں کہ جو اس مریض کے لیے فائدہ مند ہو. لیکن اگر کوئی ایسا کام کوئی ایسا عمل انجام دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ شخص کسی مشکل یا پریشانی میں کسی ذہنی دباؤ اور پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے, یہ ہم اسے فورتھ لیول کی پریونشن کا نام, جس میں چوتھے مرحلے میں ہر طرح کی مشکل اور رکاوٹ کو دور کیا جاتا ہے, چاہے وہ مرض کے متعلق ہو چاہے وہ معالجے کے متعلق ہو. اور یہ مختلف امراض میں مختلف اس کے طریقے ہوتے ہیں. آپ بالکل اس بات کو جانتی ہوں گی کہ اور قبول بھی کرتی ہوں گی کہ ہم طب کے شعبے میں یا کہیں بھی اور کوئی کام انجام دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوں, اور یہ بھی ہمارے پروسیجر کا حصہ ہوتا ہے, علاج کا حصہ ہوتا ہے, معالجے کا حصہ ہوتا ہے. مثلا اگر کوئی علاج ہم 100 افراد کا معالجہ کسی مرض کا کر رہے ہیں تو ہم یہ دعویٰ کریں کہ 100% میں ان کو صحیح کر دوں گا تو یہ اچھا ڈاکٹر نہیں ہے, بلکہ ہمیشہ وہ ڈاکٹر اچھا ہے کہ جس کی تشخیص اچھی ہو اور وہ اس مرحلے پر پہنچ جائے کہ جہاں پر وہ اپنی جو شناخت ہے مرض کی شناخت اس کو کہے, اس کو یہ دعویٰ کرے کہ 100% وہ درست ہے. مثلا میں اپینڈکس نکالنے کے بعد اسے میں نے ٹیسٹ کے لیے بھیجا, پیتھولوجسٹ کے پاس بھیجا اور وہ 100 افراد اگر یہ کہیں کہ اس سے اپینڈکس تھا تو یہ اچھا ڈاکٹر نہیں ہے, کیونکہ ایسے موارد پیش آتے ہیں کہ اپینڈکس کی مریضوں کی ایک بڑی تعداد کو جو اس نے آپریشن کیا ہے وہ اسے نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ ہم معالجے پہ زیادہ زور دیتے ہیں جراحی سے زیادہ. ہم پازیٹیوز اور نیگیٹیوز کو ہمیشہ طب کے شعبے میں ہمیں نظر میں رکھنا چاہیے. اگر ہم یہ کہیں کہ 100% ہم نے یہ کام کو بالکل صحیح طریقے سے انجام دیا ہے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ ڈاکٹر مریض کا بھی انتخاب کرتا ہے اور اس کا آپریشن کرتا ہے, جس کے بارے میں یہ مطمئن ہوتا ہے کہ اس میں اپینڈکس ہے اور اس کا آپریشن ہونا چاہیے, وہ صرف اسی کا انتخاب کرتا ہے, اور جس کو آپریشن کی ضرورت نہیں ہوتی اس کا وہ انتخاب بھی نہیں کرتا, کیونکہ اپینڈکس ایک ایسا مرض ہے کہ اگر اپینڈکس ہو اور وقت پہ اس کا معالجہ نہ ہو علاج نہ ہو تو وہ شخص اپنی زندگی کی بازی بھی ہار سکتا ہے. بس میں یہاں پر خلاصہ آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میڈیکل کے شعبے میں طب کے شعبے میں کچھ ایسے سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو جانے پہچانے ہیں اور جن کی فیصد یا پرسنٹیج طے ہے. مثلا اوپن ہارٹ سرجری میں جو خون مقدار ہے وہ مثلا فلاں ہونی چاہیے, اس میں مثلا ہر 1000 نفر میں سے 3 افراد میں سے خون کی ریزش کا مسئلہ ہو سکتا ہے, بعض لوگوں میں سیپٹک کا مسئلہ ہو سکتا ہے. اگر یہ اس طرح آگے نہیں بڑھے اور نیچرل اپنے راستے کو طے نہ کرے تو ہمیں پھر شک کرنا چاہیے کہ کہاں پر ایسا مسئلہ تھا جو ہمارا معالجہ نیچرل راستے سے نیچرل وے سے ہٹ گیا ہے. اگر ہم طب کی بتائے ہوئی ہدایات پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر ہم خود بخود ان مسائل کا شکار ہو جائیں گے. اور یہ چوتھا اسٹیج تھا جس کے بارے میں ہم نے بات کی, اور میں نے خلاصہ کر کے آپ کے سامنے پانچوں جو مرحلے ہیں وہ بیان کر دیے.
ہمارے ایک ناظر کا سوال شامل کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھا ہے کہ ہیپاٹائٹس سے بچنے کے کیا کیا طریقے ہوتے ہیں, اس حوالے اس پر آپ روشنی ڈالیں پلیز.
میں یہاں پر بہت خلاصہ کر کے یہ بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ہیپاٹائٹس کے بہت ساری اقسام ہوتی ہیں. وائرس کے ذریعے ہیپاٹائٹس پیدا ہوتا ہے, ہیپاٹائٹس اے ہوتا ہے جو خود ایک نوع کا ہیپاٹائٹس ہے, دوسرے بی اور سی قسم کے ہیپاٹائٹس ہیں. ہم اگر ہیپاٹائٹس اے کا کوئی مریض ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کے ہاتھ پیر کی صفائی کا خیال رکھیں, غذا کی صفائی کا خیال رکھیں. ہیپاٹائٹس بی اور سی اگر ہے تو ہمیں یہ خون کے ذریعے منتقل ہوتا ہے, تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صفائی کا خیال رکھیں. اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو ہیپاٹائٹس اے ہے گھر پہ, بی ہے, تو ہمیں تمام افراد کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہیپاٹائٹس بی سے بچاؤ کے لیے تین ویکسینز دی جاتی ہیں تین مرحلوں میں, جس سے اس سے بچا جا سکتا ہے. اگر ہیپاٹائٹس بی کے ویکسینیشن نہیں ہوئی ہے تو اس کی ویکسینیشن کرائیں, اور اس کے بعد پھر دوسرے ہیپاٹائٹس کی قسمیں ہیں جس کے لیے مختلف طرح کی دوائیں ہیں. حتیٰ اگر کسی آدمی کو ہیپاٹائٹس سی ہو گیا ہے, اور یہ ہیپاٹائٹس سی جو ہے وہ ظاہر اس کے علامتیں ہو چکی ہیں, جب یہ اپنے علاج کو جاری رکھے ہوئے تو اسے اس سے دیگر بچاؤ کے طریقے بھی اپنانے چاہیے. اگر اسے دوائیں دی جا رہی ہیں کہ اس کا وہ ہیپاٹائٹس رک جائے اور دوبارہ نہ بڑھے, تو یہ اس کی پریونشن ہی ہے دراصل. اور ہیپاٹائٹس کی بہت ساری اقسام ہیں, تفصیلی گفتگو اس کے اوپر ہو سکتی ہے. اور ہم اگر اپنی صحت کے اصولوں پر مکمل طور پر عمل کریں تو ہیپاٹائٹس جیسی بیماری سے بھی بچا جا سکتا ہے. خیلی ممنون.
اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. ایک فرد صحت مند ہے, اس کو جو ہے سالانہ چیک اپ کرانا ہے, اور ایک ڈاکٹر کے پاس جا کے لکھواتا ہے جیسے کچھ ٹیسٹ وغیرہ, وہ ٹیسٹ کرا لیے اور پھر دوبارہ ہو سکتا ہے کسی اور ڈاکٹر کے پاس جا کے بھی اسی طرح کی وہ کام کرے. دراصل طریقہ کار, درست طریقہ کار چیک اپ وغیرہ سالانہ چیک اپ کرانے کا طریقہ کیا ہے؟
اہم سوال یہاں پر پوچھا ہے. ایک ایسا سوال ہے جو خود گھر والوں کے بھی کام آئے گا, ایک بیمار جو آدمی ہے, جو شخص ہے, اس کے بھی کام آئے گا, اجتماعی طور پہ ہمارے لیے بڑا فائدہ مند ہے. ہم جو چیک اپ کی بات کرتے ہیں اس کے پیچھے بہت معتبر علمی اصطلاحات موجود ہیں, تاکیدات موجود ہیں. ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص ہر تین مہینے پہ اپنا مکمل چیک اپ کروائے, تھورو اسکریننگ کروائے اپنی. اور یہ جو اسکریننگ ہر سال جس کی بات کی جاتی ہے, یہ بھی ضروری نہیں ہے. اگر ہم اس کے خرچ کی ہی بات کر لیں اور خود اس کے مؤثر ہونے کو بھی اگر ترازو کے دوسرے پلڑے پہ رکھیں, تو یہ جو خرچ ہم کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں وہ اس کا مؤثر ہونا بہت زیادہ اہم ہے. مثلا بلڈ پریشر ایک خاموش بیماری ہے, اور ہو سکتا ہے کہ مجھے ہو اور میں نہیں جانتا ہوں, لیکن ایک بہت سادہ طریقے سے ہم خون کا ٹیسٹ کر کے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ بیماری ہے یا نہیں ہے. اور صحت مند افراد میں 18 سال کے بعد کم سے کم 2 سال پر ایک مرتبہ مجھے اپنا خون کا یعنی بلڈ پریشر کو چیک کرنا ہے. اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی 30 سال کا ہو اور وہ یہ کہے کہ میں نے ابھی تک اپنا بلڈ پریشر چیک نہیں کیا ہے. انسان کو اپنی عمر کے اس حصے میں 6-8 مرتبہ اپنا خون کا چیک اپ کروانا چاہیے. اگر بلڈ پریشر کا مرض ہے تو وہ پھر بلڈ پریشر کی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے اور وہاں پر ڈاکٹر اسے بتائے گا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے اور کب کب اسے اپنا خون چیک کرنا چاہیے. بس ہر صحت مند آدمی کو 18 سال کی عمر کے بعد اپنے خون کا ٹیسٹ دینا چاہیے. یا کولیسٹرول کہاں جاتا تعلق ہے, جن لوگوں میں کولیسٹرول جنہوں نے ٹیسٹ نہیں کرایا 50 سال مردوں میں اور 45 سال خواتین میں, انہیں اپنا ٹیسٹ کولیسٹرول کا کروانا چاہیے. اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے خاندان میں شوگر کا مرض ہے یا بلڈ پریشر کا مرض ہے تو اسے 20 سال کی عمر سے ہی اپنے یہ ٹیسٹ کروانا چاہیے. اور اگر کولیسٹرول کا مرض کوئی گھر میں بھی کوئی ایسا فرد ہے جسے ہے تو اسے بچپن سے ہی اس کا معالجہ ہونا چاہیے, اس کے چیک اپس ہونے چاہیے. خواتین کے لیے میموگرافی ہے جو 45 سال سے بڑی خواتین کے لیے ہے, یا ایک عمومی چیک ہوتا ہے جو کلوریکٹل کینسر کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس کے چیک اپس ہیں. چیک اپ ہر اس ٹیسٹ کو نہیں کہتے کہ ہم ہر ہفتے جائیں ہر مہینے جا کے اپنے ٹیسٹ دیں اور چیک کریں, نہیں. چیک اپس جو ہوتے ہیں اور جو تھورو اسکریننگ ہے وہ ایک ڈاکٹر اور ایک اسپیشلسٹ کے تحت نظارت انجام دیا جاتا ہے.
بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا. انشاءاللہ کہ آج کا یہ جو ٹاپک تھا ہمارے ناظرین نے اسے استفادہ کیا ہوگا.